बुलबुल को गुल पसंद, गुलों को हवा पसंद। बुलबुल को गुल पसंद, गुलों को हवा पसंद। हम बुतराबियों को है खाके शिफा पसंद। हम बुतराबियों को है खाके शिफा पसंद। ये अपनी अपनी वजह है ऐसा कि नान दोस्त, ये अपनी अपनी वजह है ऐसा कि नान दोस्त, तुमको इरम पसंद, हमें करबला पसंद। बुलबुल को गुल पसंद, पहुंचा जो रन शब्बरे जी जा का पिसर, पहुंचा जो रन में शब्बरे जी जा का पिसर, हुज्जत तमाम करके वगा की बकर रोफर, अरजक को दी वो जक के झुके नामियों के सर, मासूम के बोली शुक्रे खुदावंदे बहरो बर, कुनबे में बात रह गई वो काम हो गया, बिन बाप के पिसर का बड़ा नाम हो गया। बातें ये हो रही थी हरम में के एक बार कासिम पा मिल के टूट पड़ी फौज, नाबुकार सिमटे धर धर से हजारों जुबूं शेआर, चारों तरफ से पढ़ने लगे तश न लब पवार, हर बेलिए थे कुर्ब में जो बदशोर थे, پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش وہ محل لقا، فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا، ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نے لگی شکر کبریا، بچے پا میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، لو بی بیو برات چڑھی میرے لال کی، پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحال زار، دیکھا کہ سر کو کاٹنے والی ہے بدشیار، غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار، للکار کر بڑھے صفت شیر کردگار، بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا، ہلچل میں اس یتیم کلاشا کچل گیا، روتے ہوئے قریب جو آئی شہِ خدا، دیکھے تمام عضوِ بریدہ جدا جدا، ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمدا، امت کا یہ سلوک تو دیکھو، پے خدا ابن حسن کی جان پا صدمے گزر گئے، لو نانا جان قاسم ناشاد مر گئے، پہنچا جو رن شبر زی جا کا پسل۔
سبیل مودت قرآن و اہل بیت سے عقیدت کامیابی کی ضمانت،
پر محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہ صلی علیہ وسلم،
فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، استعین صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا إن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وشربوا الخمور وأبطلوا الحدود واستأسروا في أموال الفقراء والمساكين أيها الغرامي سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے تو امام حسین کا ایک اہم مشن یہ تھا کہ امت مسلمہ کو ان خطرات سے آگاہ کریں، ان خطرات کی طرف متوجہ فرمائیں جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریک کربلا کے دوران قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان خطرات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہی خطرات المیہ کربلا کا سبب بنے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبوں اور اپنے خطوط کے ذریعے امت کو ان خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ گزشتہ مجلسوں میں میں نے تین خطرات کا تذکرہ کیا تھا، بدعت کے رائج ہو جانے کا خطرہ، روحانیت و معنویت میں کمی اور روح دین سے لا تعلقی کا خطرہ، حق پر عمل اور باطل کی روک تھام نہ کرنے کا خطرہ۔ چوتھا خطرہ جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے متوجہ فرمایا ہے وہ اخلاقی زوال اور اسلام سے پہلے والی جاہلیت کی طرف واپسی کا خطرہ ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقام پر اس خطرے کو بیان کیا ہے کہ 67 کا اسلامی معاشرہ 73 سال پہلے کی جاہلیت کی طرف پلٹ چکا ہے، اس دور کی طرف پلٹ چکا ہے جب سماج بت پرست تھا اور طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا۔ 67 ہجری میں اگر اسلامی تعلیمات اور معاشرے سے ناواقف کوئی اجنبی مدینہ یا شام آ جاتا اور یہ کہتا کہ وہ اسلام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے وہ کیا ہے، تو یقیناً اسے سیدھے سادھے مسلمانوں کے پیشوا رسول خدا کے خلیفہ ہونے کے دعوے دار کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں، وہاں وہ یہ دیکھتا کہ خلیفہ شراب پی رہا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، گانے بجانے والی بدکار عورتیں اس کے دربار میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بیت المال کو خلافت کے دعوے دار نے اپنے باپ کی جاگیر بنا لیا ہے، بدعنوانی اور کرپشن عام ہے، حضرت علی جیسی عظیم شخصیت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، نہ ان سے کوئی حدیث نقل کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کی تعلیمات و ہدایات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. 10 سال امام حسن کی امامت کا دور تھا اور 10 ہی سال امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور. ان دونوں اماموں سے آج کتنی حدیثیں موجود ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کتنی فقہی روایتیں ملتی ہیں؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا، نہ ان کے درس سے استفادہ کیا جاتا تھا، نہ انہیں خطبہ اور تقریر کرنے کا موقع دیا جاتا تھا جو محمدی اسلام سے روشناس کرا سکتے تھے. سماج کو ان سے دور کر دیا گیا تھا، ایک ناواقف اجنبی کے سامنے اسلام کے نام پر یہی خرافات پیش کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہی اسلام ہے. نام اسلام کا، کام سب جاہلیت کے، یعنی جاہلیت کی طرف واپسی ہو چکی تھی. جاہلیت میں کیا عیب تھا؟ یہی نا کہ وہ بت پرست تھے. سن 60 ہجری میں معاشرہ توحید سے کوسوں دور جا چکا تھا، بت پرستی واپس آ چکی تھی. دیکھیے، توحید ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کی ایک قسم توحید ذاتی ہے، ایک قسم توحید افعالی ہے، ایک قسم توحید عبادی ہے. توحید صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اجتنب الطاغوت بھی کہنا ضروری ہے، کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اور طاغوت سے دوری اختیار کرتا ہوں. طاغوت کی اطاعت و پیروی سے اجتناب بھی ضروری ہے. اگر زبان سے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ایاک نعبدو بھی کہنا ضروری ہے، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. یعنی ہم خدا کی، صرف خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں اور صرف خدا کی اطاعت بھی کرتے ہیں. معاویہ کے حکم سے جمعے کی نماز بت کو نہیں پڑھیں گے. یہ ہے توحید، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. ایک شرابی کی امامت میں صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نہیں پڑھیں گے. بنی امیہ حتیٰ توحید ذاتی کے بھی قائل نہیں تھے. یزید کھلم کھلا کہہ رہا تھا، لعبت حاشم بالمول فلا جاء خبر ولا وحی نزل. اس کا دادا ابو سفیان خلافت ہاؤس میں بنی امیہ کی خفیہ میٹنگ میں یہ کہتا ہے کہ تلقفوها تلقف القرى فوالذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار ولا بعث ولا حساب.
بنی امیہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اب جو خلافت کی باگ ڈور ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے, جس خلافت کو گیند کی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لو, ہاتھ سے جانے نہ پائے, جس کی قسم ابو سفیان کھاتا ہے اس کی قسم نہیں کہا اس نے اللہ کی قسم, جس کسی کی قسم کھاتا ہے, خوب جانتے تھے لوگ کہ ابو سفیان کس کی قسم کھاتا ہے, نہیں معلوم, لات کی قسم, منات کی قسم, عزہ کی قسم, جس کی قسم ابو سفیان کھاتا ہے اس ذات کی قسم نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے نہ کوئی قیامت ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے, خامخواہ وہم میں نہ رہو, اس خوف سے حکومت پر اپنی گرفت ڈھیلی مت کر دینا کہ قیامت میں ایک دن حساب دینا ہوگا. معاویہ کو اذان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام برداشت نہیں تھا, اپنے اطرافیوں سے کہتا تھا, کلم کلا کہتا تھا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اذان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نکال دیتا. عرض کیا کہ توحید صرف ذاتی نہیں ہے, توحید عبادی بھی ہے اور توحید افعالی بھی ہے. توحید کا لازمہ طاغوت سے کنارہ کشی بھی ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے معاشرے کو اس خطرے سے آگاہ کیا کہ سماج اسلام سے پہلے کی جاہلیت کی طرف پلٹ رہا ہے. الا ان ہؤلاء القوم قد لزموا طاعۃ الشیطان, ان لوگوں نے, بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت کو اپنے لیے لازم و واجب قرار دے دیا ہے. وترکوا طاعۃ الرحمن, اور رحمان کی اطاعت سے یہ دستبردار ہو چکے ہیں. اظہر الفساد فی الارض, انہوں نے زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے. شرب الخمور و ابطل الحدود, دھڑلے سے یہ شراب پی رہے ہیں. اللہ نے جرائم کے سلسلے میں جو سزائیں مقرر کی تھی ان سزاؤں کو انہوں نے معطل کر دیا ہے, ان سزاؤں کو انہوں نے باطل قرار دے دیا ہے. واستأثروا في أموال الفقراء والمساكين, غربا فقراء مسکینوں کا جو حق ہے, جو اللہ نے جو ان کے لیے مال و دولت مقرر کیا ہے, قدرتی ذخائر میں جو ان کا حصہ رکھا ہے, بنی امیہ نے اسے اپنے باپ کی جاگیر بنا لیا. فرزدق سے ملاقات کے دوران امام حسین علیہ السلام و السلام نے اس ملاقات میں بھی انہی جملات کو دہرایا, اس خطرے سے آگاہ کیا ہے. امام فرماتے الا وان هؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان, ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا, جبکہ اللہ نے اس کے برعکس جس چیز کا انہیں حکم دیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ شیطان کو اپنا دشمن بنائیں, نہ یہ کہ شیطان کی غلامی اختیار کر لیں, شیطان کی اطاعت اختیار کر لیں. چنانچہ سورہ یاسین 60ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے, الم احد الیکم یا بنی آدم, اے فرزندان آدم, کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے, اللہ تعبد الشیطان, کہ دیکھو کبھی بھی شیطان کی پرستش مت کرنا, کبھی بھی شیطان کی اطاعت نہ کرنا, کبھی بھی شیطان کا کہنا نہ ماننا. انہو لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی پیروی اسلامی رسم نہیں ہے, یہ جاہلیت کی رسم ہے. عصر جاہلیت میں لوگ شیطان کی پیروی کرتے تھے. حضرت علی علیہ السلام عصر جاہلیت کی منظر کشی ان لفظوں میں کرتے ہیں, وانتم معشر العرب علی شر دین, اے عرب کے باشندو یاد رکھو اسلام کے آنے سے پہلے عصر جاہلیت میں تم لوگ بدترین دین کے مالک تھے. تشفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. تقطعون ارحامکم، اپنے ارحام سے رشتے توڑ لیتے تھے. الاسنام فیکم منصوبہ والعصام بکم معصوبہ، تمہارے درمیان جگہ جگہ بت نصب کیے گئے تھے اور سر تاپا تم گناہوں میں غرق تھے. امام حسین فرزدق سے فرماتے ہیں، اس زمانے کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کو اپنے لیے ضروری اور لازم قرار دے دیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے، چھوڑ دیا ہے اللہ کی اطاعت کرنا. کیونکہ اگر یہ خدا کی اطاعت کریں گے تو خدا کا حکم ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ رسول کی اطاعت کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کریں، پیغمبر کی اطاعت کریں. اور جب پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو پیغمبر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین سے بھی محبت کرے. من احبہم فقد احبنی، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ ناممکن ہے کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان سے محبت نہ کرے، ان سے اپنا دامن بچائے رکھے. توحید ہمارے عقائد کی بنیاد ہے، اساس ہے. اس توحید کی کچھ شاخیں بھی ہیں، توحید کے ماتحت بھی کچھ چیزیں ہیں. توحید کے ماتحت قرآن ہے، توحید کے ماتحت اہل بیت ہیں. قرآن و اہل بیت توحید سے جڑے ہیں، توحید ہی کا حصہ ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا سبب نہیں فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترق حتی یرد علی الحوض. دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. تم جب تک ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور یاد رکھو یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی اس کا خیال بھی نہ کرنا. قرآن کو اپنا لیں گے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، اہل بیت کو اپنا لیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے. اپنانا ہے تو دونوں کو اپناؤ، ایک کو اگر اپنانا چاہو گے تو وہ ایک بھی نہ ملے گا. اگر اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو اپناؤ گے تو قرآن بھی نہ ملے گا. اگر قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو اپناؤ گے تو اہل بیت بھی نہ ملیں گے، کیونکہ لن یفترقا، یہ ایک دوسرے جدا ہو ہی نہیں سکتے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائے. سن 60 ہجری میں نہ قرآن پر عمل ہو رہا تھا اور نہ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کیا جا رہا تھا. تمسک تو دور کی بات ہے، اہل بیت کو شہید کیا جا رہا تھا، ان پر لعنت بھیجی جا رہی تھی، انہیں سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، نعوذ من ذلک، انہیں گالیاں دی جا رہی. قرآن مجید کی آدھی ادھوری منمانی تفسیر بیان کی جا رہی تھی. وہ تمام آیتیں جو اہل بیت کے فضائل سے تعلق رکھتی تھیں ان کی حقیقی و واقعی تفسیر پر پابندی لگا دی گئی تھی. تاریخ میں ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد جب معاویہ مدینے آیا تو عبداللہ ابن عباس سے گفتگو کے دوران کہنے لگا، میں نے پورے ملک میں حکم جاری کر دیا ہے، آرڈیننس جاری کر کے علی اور ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے پر پابندی لگا دی ہے، مگر مجھے خبر ملی ہے کہ تم اس حکم کی مخالفت کرتے ہو. علی و آل علی کے تم فضائل بیان کرتے رہتے ہو، اپنا منہ بند رکھو. ابن عباس نے کہا، معاویہ کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، قرآن پڑھو تو کیا تو مجھے اس کی تفسیر و تعویل سے منع کر رہا ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اس کی تعویل و تفسیر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھوں مگر اس کا مطلب نہ سمجھوں. قرآن پڑھنا زیادہ اہم ہے یا قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے؟ بندے نے کہا قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے. ابن عباس نے کہا جب ہمیں قرآن کا معنی و مفہوم ہی پتہ نہ ہوگا، جب قرآن کا مقصود ہی معلوم نہ ہوگا تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کی تعویل و تفسیر، معاویہ کہتا ٹھیک ہے اس کی تعویل و تفسیر تم معلوم کرو مگر اہل بیت کے سوا کسی اور سے. قرآن کی تفسیر کے لیے اہل بیت کے دروازے پہ نہ جاؤ، ان کی بیان کی ہوئی تفسیروں کو بیان مت کرو. ابن عباس نے کہا واہ، قرآن اہل بیت کے گھر میں نازل ہوا اور اس کی تفصیل آل ابو سفیان سے پوچھیں؟ باب یعنی کہا ٹھیک ہے قرآن کی تعویل و تفسیر بھی بیان کرو لیکن جو آیتیں علی اور آل علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں انہیں بیان نہ کرو. ابن عباس نے کہا باویہ قرآن میں کون سی آیت ہے جس کا تعلق علی سے نہیں ہے؟ میں تجھی سے سوال کرتا ہوں، تم بتاؤ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ انما انت منذر لکل قوم ہاد، بے شک اے حبیب آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ہے. اب یہ نے کہا کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ میں منذر ہوں اور علی ہادی ہیں، لیکن ابن عباس کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ ابن عباس نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. معاویہ بتا اس سے مراد کون ہے، کس کی طہارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے، کس سے رجس کے دور ہونے کا قرآن اعلان کر رہا ہے؟ معاویہ نے جواب دیا کہ ہاں اس آیت میں علی اور ان کے اہل بیت کی طہارت و عصمت کا اعلان ہے، مگر کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. معاویہ بتاؤ یہ کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ معاویہ نے جواب دیا کہ جس وقت علی نے حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی تھی اس وقت یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، مگر کوئی ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو؟ ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ معاویہ نے جواب دیا رسول خدا نے فرمایا ہے کہ وہ عظیم خبر علی ہیں جس کے متعلق سوال کیا جائے گا. ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ کس کی شان میں ہے؟ وہ حبل اللہ کون ہے جس سے تمسک کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ معاویہ نے جواب دیا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے حبل اللہ علی ہیں، علی کے دامن سے وابستہ رہو، کسی اور کے در پر نہ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ابن عباس نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، بتاؤ اس سے مراد کون ہے؟ معاویہ نے کہا اس سے مراد بھی علی ہیں جنہیں اللہ نے سارا علم عطا کیا ہے. ابن عباس نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ کس کے بارے میں ہے؟ معاویہ نے کہا یہ بھی نصارائے نجران سے مباہلے کے سلسلے میں ہے کہ اللہ نے اس آیت میں علی کو نفس سے پیغمبر قرار دیا ہے. ابن عباس نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، اس آیت کا کیا ماجرا ہے؟ معاویہ نے کہا غدیر کے دن ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے اعلان کیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ حکم خدا ہے. اس نے پیغمبر سے کہا خدا سے کہیے مجھ پر عذاب نازل کر دے، علی کی ولایت مجھ سے برداشت نہیں ہے، اور اللہ نے سب کے سامنے علی کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ ابن عباس نے کہا، یا ایہا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ کس کی شان میں ہے؟ معاویہ نے کہا، یہ بھی علی کی ولایت کے اعلان سے تعلق رکھتی ہے۔ ابن عباس نے کہا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معاویہ، بتائیے کس کے متعلق ہے؟ معاویہ نے کہا، یہ آیت علی کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ولایت علی کے اعلان کے بعد دین کی تکمیل کا اعلان اس آیت کے ذریعے ہوا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، معاویہ اب تو ہی بتا، میں قرآن کی کون سی آیت پڑھوں جس کا تعلق علی سے نہ ہو؟ معاویہ نے کہا، یہ آیت پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ ابن عباس نے کہا، اتفاق سے یہ بھی فضیلت علی سے تعلق رکھتی ہے۔ معاویہ نے کہا، اس کا کیا تعلق ہے علی سے؟ ابن عباس نے کہا، معاویہ کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ بھی رسول خدا کی رحلت کو ایک سال بھی نہیں گزرے تھے، ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مدینے میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ لوگ وحشت زدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس وقت علی نے یہ آیت پڑھ کر زور سے زمین پر اپنا پیر مارا اور کہا، ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے کہ ساکت ہو جا، اور زمین ٹھہر گئی۔ معاویہ نے پچھتاپ کھاتے ہوئے کہا، ابن عباس پھر یہ کہو کہ جب تک قرآن باقی ہے علی کا نام بھی باقی رہے گا۔ عزیزو، نہ صرف یہ کہ فضائل علی سے متعلق آیتوں کی تفسیر و تعبیر پر پابندی لگائی گئی تھی، بلکہ بھاری رقم دے کر حدیثیں گڑھوائی گئی تھیں کہ یہ آیتیں جو علی کے شان میں، علی کے فضائل میں تھیں، یہ علی کے دشمنوں کی شان میں نہ تھیں۔ سمرہ بن جندب کو 500,000 درہم دے کر یہ حدیث گڑھوائی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شب ہجرت بستر رسول پر حضرت علی کے سونے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، وہ ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَى الْخِصَامِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی چکنی چپڑی باتیں سن کر کے تمہیں دنیا میں بڑا تعجب ہوگا، اور وہ اللہ کو گواہ بھی قرار دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو موجود ہے، حالانکہ وہ اسلام اور پیغمبر کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ آیت حضرت علی کی شان میں، حضرت علی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ عزیزو، اس طرح سے اسلام کا مذاق اڑایا جا، اس طرح سے اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ مولا کائنات سے کسی کو کوئی شخصی دشمنی نہیں تھی، اہل بیت سے کسی کو کوئی شخصی اور ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اگر اہل بیت کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اگر اہل بیت کو طرح طرح سے اذیتیں دی جاتی تھی، سماج سے ان کو اس طرح سے دور کیا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت ہی وہ ہستی تھی جو لوگوں کو جاہلیت کی طرف پلٹنے سے روک سکتی تھی، اہل بیت ہی وہ ہستی تھی جو حقیقی اسلام اور حقیقی دین سے لوگوں کو روشناس کر سکتی تھی، اہل بیت ہی کی وہ ذات تھی جو دین میں ہونے والی تحریفات کی نشاندہی کر سکتی تھی۔ اس لیے لوگوں کو در اہل بیت سے دور کیا جا رہا تھا۔ اگر امیر المومنین کو خلافت سے محروم کیا گیا تو مسئلہ صرف کرسی کا نہیں تھا، البتہ وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اصل مسئلہ یہ تھا اگر خلافت کی باغ ڈور آن حضرت کے بعد فوراً امیر المومنین کے ہاتھوں میں آ جاتی تو امیر المومنین امت کو اسی راستے پر لے جاتے جس راستے پر آن حضرت دے گئے تھے، صدیق طہرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس وقت مدینے کی عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئی ہیں, جس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے, اگر تم لوگوں نے علی کا ساتھ دیا ہوتا, اگر یہ خلافت علی کے سپرد کی ہوتی تو یہ دن تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا. اگر امیر المومنین حصول خلافت کے لیے اتنا کوشش کر رہے تھے, مولا کا مقصد کرسی پر قبضہ کرنا نہیں تھا, کیونکہ علی کی نگاہ میں دنیا بکری کی چھینک سے بھی حقیر تک تھی, علی کی نگاہ میں دنیا سور کی اس ہڈی سے بھی پستر تھی جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. ان دنیا کم هذه لاهون عندي من عراق خنزير في يد مجزوم, یا ان دنیا کم هذه لاهون عندي من عطفه عنز, بکری کی چھینک سے بھی زیادہ پست ہے حقیر. وہ علی جس کی نگاہ میں عظمت اگر ہے تو صرف اور صرف حکم خدا کی عظمت ہے, وہ علی جو پوری دنیا کو ٹھکرا سکتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی اس کی معصیت کو قبول نہیں کر سکتے, وہ علی جو ساری مصیبتیں برداشت کر سکتے ہیں, ساری مشکلوں کو تحمل کر سکتے ہیں, ہر طرح کی ذلت و حقارت کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کا گناہ ہو جائے, اللہ کی نافرمانی ہو, یہ علی سے برداشت نہیں ہے. مولا خود فرماتے ہیں, واللہ لو اوتیت لقالیم السبع بما تحت افلاکہا علی ان اعصی اللہ فی نملت اسلبہا جلب شعیرت ما فعلتو. خدا کی قسم یہ حکومت کیا ہے, پوری کائنات سمیٹ کر کے ساری دولتیں اس کی میرے سامنے لا کے رکھ دی جائیں, صرف اتنی سی شرط لگا دی جائے کہ اے علی تم اللہ کی اتنی سی نافرمانی کر لو کہ چیوٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو, ما فعل دو, پوری کائنات کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا, مگر اللہ کی اتنی سی بھی نافرمانی کرنے کو میں تیار نہیں ہوں. واللہ لئن ابیت علی حسک سعدان مسحدا و اجر فی الاغلال مصفدا احب الی من ان القى اللہ و رسوله یوم القیامہ غاصبا لشیء من الحطام و ظالما لبعض العباد. خدا کی قسم اگر مجھے سعدان کی کاٹے دار جھاڑیوں پر پوری رات بسر کرنا پڑے, یا مجھے زنجیروں میں جکڑ کے گلی گلی کوچے کوچے پھرایا جائے, مجھے یہ برداشت ہے, مجھے یہ منظور ہے, مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جب میں قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے حضور میں پیش کیا جاؤں تو میرے نام اعمال میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے یا کسی کا کوئی مال خصمی کر لیا ہے. مولا کائنات اگر حکومت کے لیے کوشش کر رہے تھے, ایک ایک صحابی کے گھر گئے ہیں, ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کے گھر اگر گئے ہیں, انہیں یاد دلایا ہے کہ غدیر کے میدان میں اللہ کے حکم سے رسول خدا نے یہ خلافت کا حقدار مجھے بنایا تھا, اس کی باگڈور میرے ہاتھ میں سونپی تھی, لا واللہ قطعاً اور قطعاً مولا کی مراد اقتدار نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, بلکہ مولا حکومت عدل قائم کرنا چاہتے تھے, اس لیے کہ جاہلیت کی واپسی کا دروازہ بند کر دیں, وہ توحید ذاتی ہو یا توحید عبادی ہو یا توحید افعالی ہو, اپنے پورے مفہوم کے ساتھ سماج میں اس کی حکومت قائم ہو سکے. خطبہ شخصیہ میں مولا اس حقیقت کو لفظوں میں بیان فرماتے ہیں, لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقار على كزت ظالم ولا صدم مظلوم لا القيت حبلها لا غاربها ولا سقيت اخرها بكاس اولها. اگر یہ ساتھ دینے والوں کا ہجوم نہ ہوتا, اگر ان کے حضور کی وجہ سے اتمام حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد و پیمان جو اللہ نے علماء سے لیا ہے کہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھکمری پر خاموش نہ رہیں, تو میں مہار شتر خلافت کو اسے کاندھے پہ ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی کاسے سے سیراب کرتا جس سے پہلے والے کو سیراب. مولا حکومت کے لالچی نہیں تھے, حریص نہیں تھے, صرف اور صرف اس لیے, اور اللہ نے بھی اسی لیے حکومت علی کے ہاتھوں میں دی تھی کہ اللہ بھروسہ ہے علی پر, اعتماد ہے علی پر, یہی وہ ہستی ہے جو مسلمانوں کو اسلام کی وادی سے نکل کر دوبارہ جاہلیت کی وادی میں داخل ہونے سے بچا سکتی تھی. اگر امیر المومنین کے ہاتھوں میں حکومت ہوتی تو نہ قوم شیطان کی اطاعت کو اپنے لیے لازمی قرار دیتی, نہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی اختیار کرتی, نہ سماج میں فتنہ و فساد کا ظہور ہوتا, نہ لوگ دھڑلے سے شراب پی رہے ہوتے, اور نہ غربا و مساکین کی جائیداد پر ظالموں کا قبضہ ہوتا اور اسے اپنے باپ کی جاگیر بنا دیتے. امام حسین انہی خطرات کی طرف, انہی صورتحال کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے کہ قوم ہوشیار ہو جائے گی, وہ کس خطرے میں گھری ہوئی ہے, اپنے کو نجات دے جاہلیت کے نظام سے, جاہلیت کے سسٹم سے اپنے کو آزادی دلائے, اسلام کی آغوش میں واپس آ جائے, اور آنے والی قومیں ہوشیار رہیں کہ وہ جاہلیت کی تہذیب سے متاثر نہ ہو سکے, شکار نہ ہو سکے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے. امام جانتے تھے جس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی, اس کے لیے اپنے دوست, اپنے احباب, اپنے انصار کو قربان کرنا ہوگا, گود کے پالوں کی قربانی دینی ہوگی, بہن زینب کے لاڈلوں کو قربان کرنا ہوگا, بھائی حسن کی نشانی کو قربان کرنا ہوگا, شبیہ پیغمبر علی اکبر کو قربان کرنا ہوگا. عزیزو, جس طرح سے حسین ابن علی نے قربانی دی ہے, حسین ابن علی ہی پر منحصر نہیں ہے, جو بھی کربلا میں حسین کے ساتھ تھے وہ نمونہ تھے, قربانی کی جو مثال انہوں نے قائم کی ہے کربلا کے میدان میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. جب امام حسین کی خدمت میں کوئی مجاہد آتا تھا اذن جہاد کے لیے, اذن شہادت کے لیے, کربلا کے شہیدوں کا یہ ادب تھا کہ وہ امام حسین کی اجازت کے بغیر میدان میں نہیں جاتے, پہلے آتے تھے امام سے اجازت طلب کرتے تھے. لیکن تاریخ کا بیان ہے کہ کسی بھی مجاہد کو امام حسین نے آسانی سے اجازت نہیں دی, نہ انصار کو آسانی سے اجازت دی ہے, نہ اقربا کو آسانی سے اجازت دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, جناب زینب کے لاڈلوں کو آسانی سے اجازت مل گئی؟ عرض کیا تھا نا میں نے کہ اون محمد بار بار امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں مگر امام حسین ان کو اجازت نہیں دے رہے, یہاں تک کہ جناب زینب میں آ کر کے سفارش کی ہے. جناب قاسم کو تب اجازت ملی جب بابا کا وصیت نامہ لے کر کے آ گئے.
روتے روتے ایک دفعہ جناب قاسم کو خیال ہوا کہ میرے بازو پر تعویذ بندھا ہے, مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میرے بابا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب کبھی قاسم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو تعویذ کو کھول کے پڑھ لیں. جناب قاسم نے کہا اس سے زیادہ مشکل کا وقت کون آ سکتا ہے کہ چچا جان مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب قاسم نے جو تعویذ کھولا تو کیا دیکھا, باپ نے بیٹے کو خطاب کر کے لکھا تھا, اے میرے لال قاسم دیکھو جب میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرخے میں گھر جائے میں تو موجود نہ ہوں گا, اے میرے لال میری طرف سے تم اپنے کو چچا جان پہ قربان کر دینا. قاسم یہ خط پڑھ کے خوش ہو گئے. اللہ نے کربلا کے مجاہد 13 سال کا نوجوان ہے, 13 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب جینے کی امنگ ہوتی ہے. قاسم اپنی سب سے بڑی مشکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں قربانی کی اجازت نہیں مل رہی ہے. خوش ہو گئے قاسم, خوشی خوشی خط لے کر کے چچا جان کے پاس آئے. چچا بابا کا یہ خط تو پڑھ لیجیے, بابا کا یہ وصیت نامہ جو پڑھ تو پڑھ لیجیے. اب جو حسین نے بھائی کا خط دیکھا آنکھوں سے لگایا, خط پڑھ کے حسین زار و قطار رونے لگے. مقتل کے جملے ہیں, چچا اور بھتیجے گلے مل کے اتنا روئے کہ غش آ گیا. اے عزیزو کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے پانی چھڑک کر کے ہوش میں لایا جاتا ہے. تیماردار زینب پانی کہاں سے لائے, ارے علی اصغر تک گہوارے میں پیاسا ہے. زینب نے آنسو بہا بہا کر کے حسین اور قاسم کو زینب ہوش میں لائی. ہوش میں آنے کے بعد قاسم کو تیار کیا گیا. عزیز و مقتل میں کے جملے ہیں کہ جب عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا ہے اتنے چھوٹے ہیں قاسم کہ قاسم کا پیر بھی رکاب تک پہنچ نہیں پا رہا ہے. بہرحال جناب قاسم میدان میں آئے, بڑے بڑے پہلوانوں کو جناب قاسم نے واصل جہنم کیا. لیکن اے عزیزو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا 13 سال کا بچہ کب تک لڑتا. لڑتے لڑتے قاسم لشکر کے اندر تک چلے گئے. اے عزیزو جب اکیلے اکیلے مقابلے میں کوئی قاسم کو شکست نہ دے سکا, ایک دفعہ عمر سعد نے کہا یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے اسے تنہا کوئی نہیں مار سکتا. فوج کو حکم ہوا چاروں طرف سے گھیر کے قاسم پہ حملہ کر دو. اب جو فوج نے چاروں طرف سے گھیر کے قاسم پہ حملہ کیا, کوئی نیزہ مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا, قاسم زخمی ہو کر کے زمین پر آئے. ایک دفعہ حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز پہنچی, یا اماں ادرکنی, اے چچا میری مدد کو آئیے. حسین مدد کو تو چلے لیکن اے عزیزو ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم. جب کبھی گھوڑے کی ٹاپ قاسم پہ پڑتی تھی قاسم کی آواز بلند ہوتی تھی, یا اماں ادرکنی. جب حسین قاسم کے سرحانے لشکر کو ہٹا کے پہنچے ہیں قاسم کی روح پرواز کر چکی تھی. حسین قاسم کے سرحانے بیٹھ گئے, میرے لال تیرے چچا پر یہ بہت گرا ہے, تو مدد کے لیے بلائے اور چچا تیری مدد نہ کر سکے. عزیزو قاسم کا جنازہ حسین لے کر کے چلے, روایتوں کے جملے ہیں اس طرح سے حسین چلے کہ قاسم کے سینے کو حسین نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور قاسم کا پیر زمین پر خط دیتا جا رہا تھا. عزیز و قاسم مقتل جاتے وقت اتنے چھوٹے ہیں کہ رکاب تک پاؤں نہیں پہنچتا ہے, اتنے لمبے کیسے قاسم ہو گئے. ارے چچا کی لاش شہادت کے بعد پامال ہوئی, بھتیجے کی لاش زندگی ہی میں پامال کر دی گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین
سبیل مودت قرآن و اہل بیت سے عقیدت کامیابی کی ضمانت.